انعام خون آرزو، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں اقرار ہے اشعار کا، انعام خون آرزو۔ جہاں رنگوں میں ہر طرف بس آگ گل پایا، آپ مانے پانی، گل مانے مٹی۔ جہاں رنگوں میں ہر طرف بس آگ گل پایا، جہاں رنگوں میں ہر طرف بس آگ گل پایا، مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درد دل پایا، مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درد دل پایا۔ یعنی جہاں دنیا کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں رنگینیاں ہیں، ہر طرف بس آب و گل پایا، یعنی سب یہ پانی اور مٹی پر مرنا ہے، ہر آدمی پانی اور مٹی پر مر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے غافل ہو کر فانی چیزوں کے پیچھے لگ گیا، مگر اللہ کا عاشق جو ہے اس کے آب و گل یعنی اس کے مٹی کے جسم میں جو ایک چھوٹا سا لوتھڑا اللہ نے عطا فرمایا دل، اس دل کے اندر درد دل پایا، عاشق کے آب و گل میں، یعنی عاشق بظاہر جسم اس کا بھی ویسا ہی ہے مٹی کا عام انسانوں کی طرح، لیکن اس کے دل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں درد دل ہے، اللہ کی محبت کا غم ہے۔
جہاں رنگوں میں ہر طرف بس آب و گل پایا، مگر عاشق کے آب و گل میں ہم نے درد دل پایا، ہمارے خون حسرت پر فلک رویا غمی روئی، ہمارے خون حسرت پر فلک رویا غمی روئی، مگر اے دل مبارک ہو کہ تو نے درد دل پایا، مگر اے دل مبارک ہو کہ تو نے درد دل پایا۔
یعنی سجدہ انہیں تمنا کیا، اپنی آرزوؤں کو خون کر دیا، ناجائز آرزوؤں کو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو اس کا انعام کیا ملا خون آرزو کا، کہ درد دل پایا، اور درد دل کی قیمت یہ ہے کہ ایک ذرہ اللہ کی محبت کا درد حاصل ہو جائے تو دونوں جہان کی نعمتوں سے افضل ہے، کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے۔
ہمارے خون حسرت پر فلک رویا غمی روئی، ہمارے خون حسرت پر فلک رویا غمی روئی، مگر اے دل مبارک ہو کہ تو نے درد دل پایا، مگر اے دل مبارک ہو کہ تو نے درد دل پایا، یہاں
حیات المسلمین جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس میں بارہویں روح مسجد بنانا، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس میں اس کے بنانے میں مدد کرنا مال سے جان سے، اور اس کے لیے زمین دینا، اس کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرنا سب آ گیا، یعنی جس قسم کی بھی ضرورت مسجد میں ہو تو اس کو اس ضرورت کو پوری کر دینا، چاہے اپنے مال سے کرے، چاہے اس میں اپنا وقت دے، چاہے اس کی کسی طرح سے بھی مدد کر دے، پیسہ دے، کچھ بھی کرے، وہ سب کا سب اسی میں شامل ہے، اور اس کے حقوق ادا کرنا، اور ان حقوق میں یہ سب باتیں آ گئیں، یعنی نمبر ایک یعنی مسجد کا حق ادا کرنے میں، نمبر ایک اس میں نماز پڑھنا خاص کر جماعت کے ساتھ، اس کو صاف رکھنا، اس کا ادب کرنا، اس کی خدمت کرنا، وہاں کثرت سے حاضر رہنا، مسجد میں زیادہ وقت گزارنا، اس کے متعلق کچھ آیتیں اور حدیثیں لکھتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان کے ویران ہونے میں کوشش کرے۔ نمبر دو، ہاں اللہ کی مسجدوں کو حقیقتاً آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈرتے ہوں، سو ایسے لوگوں کے لیے توقع یعنی وعدہ ہے کہ اپنے مقصود یعنی جنت اور نجات تک پہنچ جائیں گے۔ فائدہ، اس آیت میں مسجد کے آباد کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے ایمان اور جنت کی، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، اس میں اس کی خدمت کا خیال اور وہاں حاضری کا خیال سب آ گیا، تو تم لوگ اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، یہ وہی آیت ہے جس کا ترجمہ بھی لکھا گیا، یعنی یہ لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں مراد ہے۔ تیسری آیت ہے اور اس کا ترجمہ، وہ اہل ہدایت ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں یعنی مساجد میں، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، مراد ان گھروں سے مسجدیں ہیں، ان کا ادب یہ ہے جو آگے حدیثوں میں آتا ہے۔ حدیث نمبر ایک، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو اور کوئی بری غرض نہ ہو، یعنی لوگوں میں مشہوری عزت چاہنا، نام کرنا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، واہ واہ کرانا، کوئی غرض ایسی بری نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کے مثل اس کا گھر جنت میں بنائے گا. فائدہ: اس حدیث سے نیت کی درستی کی تاکید بھی معلوم ہوئی. اور اگر نئی مسجد نہ بناوے بلکہ بنی ہوئی کی مرمت کر دے، اس کا ثواب بھی اس سے معلوم ہوا. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی مرمت کر کے یہ حدیث بیان کی تھی، اور دوسری حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے. چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص کوئی مسجد بنا دے، بنانے میں مال خرچ کرنا یا جان خرچ کرنا دونوں آ گئے. چنانچہ جمع الفوائد میں رزین سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بننے کے وقت خود کچی اینٹیں اٹھا رہے تھے، خواہ وہ قطعات پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا. فائدہ: اس حدیث میں بنتی ہوئی مسجد میں چندہ دینے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی. کیونکہ گھونسلے کے برابر بنانے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ پوری مسجد نہیں بنا سکا، اس کے بننے میں تھوڑی سی شرکت کر لی، جس سے اس کی رقم کے مقابلے میں اس مسجد کا اتنا ذرا سا حصہ آ گیا. اور اوپر کی حدیث میں جو آیا ہے کہ اس کی مثل جنت میں گھر بنے گا، اس سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ اس صورت میں گھونسلے کے برابر گھر بن جاوے گا. کیونکہ مثل اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے بڑے ہونے میں اس کا مثل ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جیسا اس شخص کا اخلاص ہوگا اس کی مثل گھر بنے گا، لیکن لمبائی چوڑائی میں بہت بڑا ہوگا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا جو اس سے بہت لمبا چوڑا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنا دے گا. فائدے میں لکھا ہے کہ یہ بھی مسجد کا ادب ہے کہ اس میں حرام مال نہ لگائے، خواہ وہ حرام روپیہ پیسہ ہو، خواہ ملبہ، خواہ زمین. جیسا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ دوسرے زمیندار کی زمین میں بغیر اس کی اجازت کے مسجد بنا لیتے ہیں، پھر اس کے روک ٹوک کرنے پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو اسلام کی بڑی طرفداری اور خدمت سمجھتے ہیں. خاص کر اگر زمیندار غیر مسلم ہو تب تو اس کو کفر اور اسلام کا مقابلہ سمجھتے ہیں. سو خود سمجھ لو کہ اس زمین میں جو مسجد بنائی جائے وہ شرع سے مسجد ہی نہیں، البتہ زمیندار کی خوشی سے اپنی ملک کرا کے مالک بن کر پھر اس میں مسجد بنا لے. کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنا، حتیٰ کہ سرکاری جائیداد پر بھی بغیر اجازت کے، سرکار کی اجازت کے بغیر مسجد نہ بنانی چاہیے. بعض لوگ روڈ پہ مسجد بنا دیتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ مسجد بنا دیتے ہیں، یہ سب شرعی مسجد نہیں ہے، یہ غلط ہے. مسجد کے لیے حدود ہیں، اس کو حدود میں رہنا چاہیے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت تھی، شاید حبشن ہو، جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. ایک رات وہ مر گئی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. آپ نے فرمایا، تم نے مجھ کو اس کی خبر کیوں نہ کی؟ پھر آپ صحابہ کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس پر تکبیر فرمائی، مراد نماز جنازہ ہے، اور اس کے لیے دعا فرمائی، پھر واپس تشریف لے آئے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا، تو نے کس عمل کو زیادہ فضیلت کا پایا؟ اس نے جواب دیا کہ مسجد میں جھاڑو دینے کو. فائدہ: دیکھیے، مسجد میں جھاڑو دینے کی بدولت ایک غریب گمنام حبشن جس کی مسکنت اور گمنامی کے سبب اس کی وفات کی بھی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کی گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی قدر فرمائی کہ اس کی وفات کی خبر نہ دینے کی شکایت بھی فرمائی، پھر قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر جنازے کی نماز پڑھی. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور اس کے لیے دعا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اس کی جنازہ پڑھا، لیکن ہم لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے قبر پہ جنازہ. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر خود اس نے اس عمل کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی. افسوس، اب مسجد میں جھاڑو دینے کو لوگ عیب اور ذلت سمجھتے ہیں، بلکہ جو مسجد کے خادم ہوتے ہیں ان کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت ابو قصافہ رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے کوڑا کباڑ نکالنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے. مسجد میں کوئی کوڑا دیکھ لیا, کاغذ بال وغیرہ, یہ سب, اس کی صفائی کر دینا, اللہ کے گھر کی صفائی کر دینا, اس پہ فرمایا کہ ایسا کرنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی, جیسے کوڑا کباڑ کانٹا, اصلی فرش سے الگ کنکر پتھر, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا کس قدر ادب کرنا چاہیے, اور مسجد میں زور زور سے باتیں کرنا, اس دنیا کی باتیں کرنا اور ذکر اللہ اور عبادت کے علاوہ کوئی کام کرنا تو بالکل خلاف ادب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے محلے میں مسجدیں بنانے کا اور ان کو پاک صاف رکھنے کا حکم فرمایا. فائدہ, پاک رکھنا یہ ہے کہ اس میں کوئی ناپاک آدمی یا ناپاک کپڑا, جیسے یعنی کافر کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, اس کے علاوہ جو جس کو غسل جنابت کی حاجت ہو اس کو وہ بھی مسجد میں جانا اس کا بھی ممنوع ہے, یا ناپاک کپڑا یا ناپاک تیل وغیرہ نہ جانے پائے, اور صاف رکھنا یہ کہ اس میں سے کوڑا کباڑ نکال کریں. حضرت واصلہ بن الاسقاء رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی حدیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو جمعہ جمعہ خوشبو کی دھونی دیا کرو. جمعہ کی قید نہیں, صرف یہ مصلحت ہے کہ اس روز نمازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں, کبھی کبھی دھونی دے دینا یا اور کسی طرح خوشبو لگا دینا, چھڑک دینا, سب برابر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے, اور جب ایسے شخص کو دیکھو کہ کھوئی ہوئی چیز کو مسجد میں پکار پکار کر تلاش کر رہا ہے تو یوں کہہ دو کہ خدا تعالیٰ تیرے پاس وہ چیز نہ پہنچائے. اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں, اس سے مراد اس چیز کا تلاش کرنا ہے جو باہر بازار وغیرہ میں کھو گئی ہو, اور اگر مسجد میں اس لیے پکار رہا ہے کہ مختلف لوگوں کا مجمع ہے شاید کوئی پتہ دے دے, اور یہ بد دعا دینا تنبیہ کے لیے ہے, لیکن اگر لڑائی دنگے کا ڈر ہو تو دل میں کہہ لے. اس حدیث میں باطنی ادب مسجد کا مذکور ہے کہ وہاں دنیا کے کام نہ کرے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند امور ہیں جو مسجد میں مناسب نہیں, اس کو رستہ نہ بنایا جائے, یعنی بعض لوگ چکر سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر سے ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں, اور اس میں ہتھیار نہ سوتے جائیں, اور نہ اس میں کمان کھینچی جاوے, اور نہ اس میں تیروں کو بکھرایا جاوے بکھیرا جاوے تاکہ کسی کو چبھ نہ جائے, اور نہ کچا گوشت لے کر اس میں سے گزرے, اور نہ اس میں کسی کو سزا دی جائے, اور نہ اس میں کسی سے بدلہ لیا جائے, اس کو شرع میں حد اور قصاص کہتے ہیں, اور نہ اس کو بازار بنایا جائے, یعنی تجارت بھی کرنا منع ہے. یہ سب باتیں مسجد کے آداب کے خلاف ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب اخیر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجد میں ہوا کریں گی, اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ پرواہ نہ ہوگی, یعنی ان سے خوش نہ ہوگا. فائدے میں لکھا ہے کہ دنیا کی باتیں کرنا بھی مسجد کی بے ادبی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف چلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے, جاتے میں بھی لوٹتے میں بھی. فائدہ, کیا ٹھکانا ہے رحمت کا کہ جاتے ہوئے تو ثواب ملتا ہی ہے، لوٹتے میں بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، یعنی ہر وقت اس خیال میں ہو کہ کب اذان ہو، کب جا کے مسجد میں بیٹھ جائے، نماز پڑھے اور اللہ کو یاد کرے۔ اور جو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، جتنی دیر نماز کے لیے بیٹھا رہے گا وہ اس کا نماز ہی میں شمار ہوگا، جیسے کہ گویا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان بدبودار ترکاریوں سے، یعنی پیاز لہسن سے، یعنی کچا لہسن کچا پیاز اس کی بو ہے، اور حدیثوں میں آیا ہے بچو کہ ان کو کھا کر ہماری مسجدوں میں آؤ، اگر تم کو ان کے کھانے کی ضرورت ہے تو ان کی بدبو کو آگ سے مار دو، یعنی پکا لو اس کو، پکا ہوا کھانا منع نہیں ہے، کچی کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے، اس کو حج کرنے والے کے برابر پورا ثواب ملے گا۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد جیسے نماز کے لیے ہے، ایسے ہی علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے بھی ہے، تو مسجد میں ایسے شخص کو رہنا چاہیے جو دین کی باتیں بتلایا کرے۔ یہ سب حدیثیں ترغیب سے دی گئی ہیں، بجز دو حدیثوں کے، اس میں مشکات جمع الفوائد کا نام لکھ دیا۔ دستور العمل، جو ان سب آیات اور احادیث سے ثابت ہوا وہ یہ ہے، الف کہ ہر بڑی چھوٹی بستی میں وہاں کی ضرورت کے موافق مسجد بنانا چاہیے۔ نمبر دو، مگر وہ حلال مال سے اور حلال زمین میں ہو۔ نمبر تین، حلال زمین میں ہو بھی آگیا کہ حلال پیسے سے خریدی گئی ہو، اور یہ بھی آگیا کہ ناجائز قبضہ نہ ہو، کسی کی زمین پر نہ ہو، سرکاری زمین پر بغیر اجازت مسجد نہ بنائے۔ مسجد کا ادب کرے، یعنی اس کو پاک صاف رکھے، اس میں جھاڑو دیا کرے، اس کی ضرورت خدمت کا خیال رکھے، بدبودار چیز جیسے تمباکو وغیرہ کھا کر یا لے کر اس میں نہ جائے، وہاں دنیا کا کوئی کام یا بات نہ کرے۔ مردوں کو نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے اور بغیر عذر شدید کے جماعت نہ چھوڑنا چاہیے۔ مسجد میں اور جماعت سے نماز پڑھنے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ آپس میں تعلق بڑھے اور ایک دوسرے کا حال معلوم رہے۔ مالک کی حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، چنانچہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن ابی خیتمہ کو صبح کی نماز میں نہیں پایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار تشریف لے گئے اور سلیمان کا مکان مسجد اور بازار کے درمیان تھا، تو سلیمان کی ماں سے پوچھا میں نے سلیمان کو صبح کی نماز میں نہیں دیکھا، الا آخر۔ اس حدیث کے ذیل میں علماء نے یہ فائدہ بھی ذکر کیا ہے، یعنی ان کا حال معلوم کرنے میں پتا رہتا ہے کہ کون کس حال میں ہے۔ مسجد میں ایسے شخص کو رکھیں کہ وہ بستی والوں کو مسئلے مسائل بھی بتاتا رہے، جب فرصت ملا کرے مسجد میں جا کر بیٹھ جایا کرے، مگر وہاں جا کر دین کے کاموں میں یا دین کی باتوں میں لگا رہے۔ اگر سب آدمی اس کو پابندی رکھیں تو علاوہ ثواب کے جماعت کو بھی قوت پہنچے۔ فقط حدیثوں میں صاف آیا ہے کہ عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجدوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ یہ ایک بات جو ہے وہ خواتین کو ہو رہی ہوگی کہ مسجد سارا مرد لے گئے، لیکن اللہ حضرت کو جزائے خیر دے، اس نے یہاں لکھ دیا کہ حدیثوں میں صاف صاف آیا ہے کہ عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجدوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ بتائیے، مفت میں ان کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے کام خواتین کر سکتی ہیں، خواتین مسجد میں پیسہ لگا سکتی ہیں، ان کے لیے الگ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور کام نہ کر سکے لیکن اب نہ جو حسب استطاعت ہو اور نہ پیسے مسجد میں لگا سکتے ہیں، مدرسے میں لگائیں، مسجد میں لگائیں، نشر و اشاعت میں لگائیں، اور کوئی دین کے کاموں میں لگاتے ہیں، یا صدقہ جاریہ کنواں کھودنا، یا اور کسی مدارس کی امداد کر دینا، ماہانہ جیسے ان کا مقرر کر دینا اپنی استطاعت کے مطابق، بہت سے ذرائع ہیں صدقہ جاریہ کے، اس میں مال خرچ کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سے ان شاء اللہ تعالیٰ 9:15 مجلس شروع کر دیا کریں گے.
پانی کو پلاؤ پیالہ ہے.